الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ وأحبني الناس. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں، جب میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، جب میں اس کو کروں، تو اللہ تعالی شانہ بھی مجھے محبوب بنا لیں اور اللہ کے بندے بھی مجھے محبوب بنا لیں، اللہ کی نظر میں بھی میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بن جاؤں، ایسا آپ مجھے کوئی عمل بدلا دیجیے. اب دنیا میں ایسا کون انسان ہوگا جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ خالق کی نظر میں بھی محبوب ہو جائے اور مخلوق کی نظر میں بھی محبوب ہو جائے، اللہ بھی اس سے محبت کرے اور لوگ بھی اس سے محبت کرے. جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، دہریہ ایتھیسٹ، تو اس کا تو اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر وہ یہ تو چاہے گا نا کہ مخلوق مجھ سے محبت کرے، اور جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو ان کی یہ دونوں چاہتیں ہوتی ہیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے, اللہ آپ سے محبت کرنے لگے, پھر اللہ کے بندے بھی محبت کرنے لگے تو جنت سے پہلے ہی یہ دنیا جنت بن جائے گی. ایک جنت کا نمونہ بنے گی یہ دنیا. ظاہر ہے دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جائے پھر بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی کی نظر میں محبوب ہوں کل نہ رہیں. آج ہم شریعت پہ چل رہے ہیں کل نہ چل سکیں. اعاذنا اللہ من ذلک, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں, آپ حضرات نے بھی مجھ سے بار بار سنا کہ ایک ہے آخرت کی تیاری اور دوسری چیز ہے آزمائش اور فتنوں سے بچنا. تو آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے دنیا کی زندگی. موت کی تیاری کرنے والے شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو بہت دیر ہے. غفلت میں ہم لوگ کیوں رہتے ہیں؟ اسی لیے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت دیر ہے, ابھی تو میری عمر 25 سال ہے. 25 سال تو کم سے کم 40 سال تو ابھی باقی ہیں. یہ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ میری عمر 15 سال ہے, ابھی تو 18 سال ہے, 20 سال ہے, ابھی عمر ہی کیا ہوئی. اور جن لوگوں کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا ان گھروں میں 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال کے بچے کو کسی بات پر کوئی تنبیہ کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہی ڈیفنس میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی عمر ہی ابھی کیا ہے کہ تم اس کو یہ کہہ رہے ہو. یہ غلط ہے. ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا 60 اور 70 سال کا بوڑھا. بالغ ہوتے ہی. اسی لیے بالغ ہونے سے پہلے سب کچھ سکھایا جاتا ہے کہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, حرام کیا ہے. بالغ ہونے سے پہلے یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ غلطی نہ کرے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں تو اس کا ذہن مکتب میں یہ بنایا جاتا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آ جائے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو علماء سے پوچھو. اور یہ سبق بہت پکا ہو جاتا ہے. اسی لیے جو جوانی میں دین پر چلنے والے لوگ ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم نے مکتب میں علماء سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ابھی سیکھنی باقی ہیں اس لیے ہمیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے, علماء کی کتابیں پڑھنی ہیں. اور اگر زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آ جائے جو سمجھ میں نہ آئے تو مجھے فوراً کسی عالم یا کسی مفتی سے رابطہ کر کے معلوم کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط, مجھے کیا کرنا ہے. اور آخرت کی فکر کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں سب کچھ. اور ان کی جس طرح رہنمائی کی جاتی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں, چاہے اس میں ان کو ہزاروں کو قربان کرنا پڑے, لاکھوں کو قربان کرنا پڑے. یہاں لیسٹر میں ایک صاحب تھے مرحوم ہو گئے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اسی کورونا وائرس کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور میرے تعلق والوں میں سے تھے. میرے مسجد نور کے ابتدائی زمانے سے مجھ سے منسلک ہوئے تھے اور آخر تک تعلق رکھا انہوں نے. آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں, لیکن چونکہ واقعے کی نوعیت ایسی ہے کہ میں اس وقت ان کا نام ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. وہ میرے پاس ایک دن آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک صاحب سے اختلاف ہو گیا ہے, مالی معاملہ ہے, تو میں مدد چاہتا ہوں. تو میں نے کہا مدد میں تو کیا کر سکتے ہیں, ہم تو ایسے جھگڑوں میں پڑتے نہیں کہ ہم ان کو فون کر کے کہیں کہ آپ کو وہ پیسے دے دے, مسئلہ پوچھ لیجئے. شریعت کا جو قانون ہوگا وہ معلوم ہوگا تو بتلا دیں گے, یا مفتیوں سے رابطہ کر کے بتلا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مدد نہیں ہے, اصل میں اختلاف ان کے ساتھ ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذمے میری اتنی رقم ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہارے ذمے میری اتنی رقم ہے. یہ لین دین کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نہ میں جانوں نہ تم جانے شریعت کو, تو ہم سلیم کے پاس چلے جاتے ہیں. تو سلیم جو کہے وہ مجھے بھی مان لینے کا, آپ کو بھی مان لینے کا. تو کہا کہ وہ تیار ہو گئے ہیں, اس لیے بس یہ مدد چاہیے کہ آپ وقت دے دیجئے تھوڑا. اب ان کا تعلق کسی اور شیخ سے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے آپ کا. انہوں نے معاملہ بتلایا. تو میری اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالی شانہ نے جو کچھ سمجھ دی ہے, میں شرعی اعتبار سے یہ سمجھ گیا کہ حق جو ہے وہ ان کا ہے, ان کا نہیں ہے. اور مجھے یہ پتا تھا کہ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے تو مسئلہ یہی بتلائیں گے, بہت سیدھا سادہ مسئلہ تھا. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چونکہ میرے ہیں, ان کا تعلق مجھ سے ہے, ان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے آدمی کی فیور میں یہ جواب دے دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ یہ کریں کہ ان کے شیخ کے پاس دونوں چلے جائیں. میں نے کہا آپ نے غلط کیا, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے شیخ کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے شیخ کے پاس ہم چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ شریعت کیا چاہتی ہے. تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ تو کہنے لگے کہ بس وہ ایک بات ہو گئی ہے, اب وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب یہ دوسری بات کرنے کی. میں نے کہا نہیں, پھر بھی آپ, اور میں جو ہے وہ کسی فتنے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا, اور ان کے شیخ پر مجھے اعتماد تھا اس لیے کہ وہ بھی ماشاءاللہ. وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میرے شیخ اور آپ کے شیخ کیا فرق پڑ جاتا ہے, مسئلہ تو دونوں شریعت ہی کا بتلائیں گے نا, ہمیں تو جاننا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی وہ تو پھر بھی میرے دل کو اطمینان نہیں تھا, مگر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. دونوں بلایا, اکرام کیا دونوں کو, اکیڈمی میں آئے دونوں. اور میں نے سوچا کہ اب بات شروع کرنی چاہیے, تو میں نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ کیا صورتحال ہے. تو وہ ہمارے جو تعلق والے تھے انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ بھئی اس طرح ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کی بات سے متفق ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ تو کہا ہاں بالکل متفق ہے. تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پیسے میرے ہیں, اور ورکنگ کلاس آدمی کے لیے تو 8-10 ہزار پاؤنڈ تو بڑی رقم ہوتی ہے نا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے ہیں, तो मैंने बात शुरू की और मैंने कहा देखो ये जो मसला आप दोनों हजरात ने बयान किया है और इस पर आप दोनों मुत्तफिक हैं, तो शरीयत मुतहरा की रोशनी में मेरा जितना इल्म है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूं कि हक जो है वो आपका है। अपने मुरीद के मैंने कहा हक आपका है और मैंने वो दूसरी तरफ देख करके कहा कि मैंने कहा जरा आप दोनों हजरात जो हैं अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्यों, ताकि मैंने कहा इनको इत्मीनान हो जावे। तो उनके चेहरे पर जरा बराबर असर नहीं हुआ उसका और वो मुझे कहने लगे कि क्यों, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, हमें तो ये जरूरत है कि शरीयत क्या कहती है। यानी मुझे बोलने ही नहीं दिया आगे, कहा क्यों, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत यह है कि शरीयत क्या कहती है और आप एक आलिम है, आपने बतला दिया, आप पर हमें एतिमाद है, शरीयत ये कह रही है कि हक इनका है, तो अब हम आपस में निमटा लेंगे, आप फिक्र न कीजिए। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो आकर के मुझे रकम दे गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, थोड़ा दूसरी तरफ चला गया कि जिन लोगों को आखिरत की फिक्र होती है वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि मैं आखिरत की तैयारी करूं, उनको उसके लिए लाख हजार कुर्बान भी करने पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, असल आखिरत है, अल्लाह देगा यहां नहीं तो आखिरत में। मैं जो 8,000-10,000 खर्च कर रहा हूं तो या तो अल्लाह दुनिया में उसका बदला देगा और दुनिया में नहीं तो आखिरत में ये जो मैं अमल कर रहा हूं इसका अजर और सवाब देगा और मुझे भूखा नहीं रखेगा, उसकी खातिर ये पैसे दे रहा हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया को दो जावियों से देखना चाहिए, मौत की तैयारी के एतबार से ऐसा समझना चाहिए कि दुनिया बहुत थोड़ी है। अगर हम ऐसा सोचते रहें कि नहीं नहीं दुनिया भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी, जैसे 18 साल का नौजवान लड़का सोचेगा कि अभी तो लाइफ में बहुत देखना है, अल्लाह अल्लाह का भी टाइम आएगा, नमाजों का भी टाइम आएगा, नहीं मेरे भाइयों, उम्र आपकी कम है या उम्र ज्यादा है, बालिग होते ही आप जिम्मेदार हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि बालिग होने के बाद भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर लेते नहीं। दीनी मिजाज के नौजवान लड़के भी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल नहीं बनते कम्युनिटी के, बच्चे ही रहते हैं, उनका चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका बगैर वकार के, बगैर रिस्पेक्ट के, हा हा ही में हर वक्त, बड़े होते ही नहीं। तो मौत की तैयारी के एतबार से जिंदगी बहुत लंबी, बहुत मुख्तसर, इसलिए सुकून से ना बैठा रहे आदमी, बल्कि हर वक्त ये फिक्र रहे कि जितना ज्यादा हो सके मुझे अपनी आखिरत के लिए काम करना है। और एक दूसरे जाविये से जब जिंदगी को देखते हैं तो बहुत लंबी है, वो किस जाविये से, फितने में पड़ने के एतबार से। फितने में पड़ने के एतबार से अभी कब्र बहुत आगे है, इसलिए किसी पर जुल्म करने से पहले सोचो कि आज मैं इस पर जुल्म कर रहा हूं, पता नहीं मौत तक क्या होगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, आज मैं इसकी इज्जत पे हमला कर रहा हूं, पता नहीं मौत तक मेरे साथ क्या मामला होगा, आज मैं बीवी पे जुल्म कर रहा हूं और वो मुझसे पहले चली गई बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में मेरे बच्चों ने मेरा बुरा हशर किया, तो اپنی موجودہ حالت پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، مطمئن نہیں رہنا چاہیے. موت کی تیاری کے اعتبار سے یہ سمجھو کہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور فتنے میں پڑنے کے اعتبار سے سوچو کہ اللہ اگر مجھے سزا دینا چاہے دنیا میں تو میری زندگی کو بہت لمبی کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں آگے کیا کیا مجھے دیکھنے کو ملے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دیندار ہے اور اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا ہے اور لوگوں نے بھی اس کو محبوب بنا لیا ہے تو انشاءاللہ بچ کر کے رہے گا، وہ حفاظت رہے گی، لیکن کب پٹڑی سے ہٹ جاوے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اگر پٹڑی پر رہا، اللہ کا محبوب رہا، بندوں کا محبوب رہا، کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسے حالات آ گئے کہ اندر سے کوئی چیز کھائی جاتی ہے ہر وقت، ہر اعتبار سے خوشحال ہے مگر اندر کوئی چیز کھاتی رہتی ہے ہر وقت کہ اولاد نافرمان ہے، میری بیوی نافرمان ہے، میرا پڑوسی بہت برا ہے، بہت ستاتا ہے مجھے، کوئی چیز کھا رہی ہے اس کو ہر وقت. تو جنت کا نمونہ تو بن سکتی ہے دنیا مگر جنت نہیں. وہاں تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی خوف اور خطرہ نہیں، کوئی خوف اور خطرہ نہیں، سب جوان ہوں گے، بڑھاپے کا خطرہ نہیں، سب تندرست ہوں گے، بیماری کا خطرہ نہیں، سب عزت والے ہوں گے، ذلت کا خطرہ نہیں، سب سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے ناراض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، سب نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں کے ختم ہونے کا نہیں، نعمتوں کے کم ہونے کا خطرہ نہیں، موت کا خطرہ نہیں کہ کسی وقت مریں گے، جنت سے نکالے جانے کا خطرہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں ہر شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے. اگر اللہ کو مانتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، میرا خالق مجھ سے محبت کرے، مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے محبت کرے، اور اس کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. اور جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا مجھ سے محبت کرے، مجھ سے کوئی نفرت نہ کرے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. اعلی سے اعلی صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی، ایک لاکھ سے زائد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. ان 23 سالوں میں جو شخص بھی آپ کی صحبت میں ایمان کی حالت میں آ گیا وہ صحابی ہے. اللہ ان سب پر رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبت ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے. کس قدر محبت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما کر گئے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ 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 سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ اللہ فی اصحابی. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد تنقید کا نشانہ مت بنانا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اونچی چیز ہے، ادنا صحابی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ستارے آسمان میں جگمگا رہے تھے, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھوٹی تھی, آپ کے نکاح میں آئی, آپ کے گھر میں آئی, نکاح میں نہیں آپ کے گھر میں آئی, نکاح میں 6 سال کی عمر میں آئی اور گھر میں 9 سال کی عمر میں آئی, اور اس کے بعد 9 سال تک رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, یعنی 9 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک, جسے آپ ٹین ایج کہیں گے, ٹین ایجر. لیکن حدیثوں کو جب پڑھتے ہیں اور جس طرح سے وہ سوالات پوچھتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو اس وقت ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ کوئی 60-70 سال کی بوڑھی عورت پوچھ رہی ہے, عقل مند سمجھدار فقیہ تھی. پر دین کا ایک بہت بڑا حصہ امت کو پہنچایا, دین کا بہت بڑا حصہ امت کو پہنچا ہے. اور یہ واحد زوجہ محترمہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں کہ جن کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں میری بیویوں میں سے کسی بیوی کے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب بیوی کی بستر پر لیٹتے ہیں تو ستر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, ایسے ہی لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں رات کو میاں بیوی, تو میں جب میری بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کی بستر پہ ایک لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں, میرے پاس جبریل نہیں آتے, صرف عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت آتے ہیں. اسی وجہ سے جو آخری ایام تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, آپ بار بار پوچھ رہے تھے اینا انا غدن, کل میری باری کس کے یہاں ہے, کل میری باری کس کے یہاں ہے, کل میری باری کس کے یہاں ہے. اندر سے آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں عائشہ کے گھر کب پہنچ جاؤں. تو اس سلسلے میں حضرات محدثین نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اندر سے کیوں تھی اس بڑھاپے میں, 63 سال کی عمر میں انتقال فرما رہے ہیں اس وقت کہ میں عائشہ کے پاس جلدی پہنچ جاؤں. اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اتنی سمجھدار تھیں کہ وہ سمجھ گئیں کہ یہ بار بار جو پوچھ رہے ہیں کہ میں کل کہاں ہوں, تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جلدی پہنچ جانا چاہتے ہیں, تو کہا کہ باری کو چھوڑ دو اور ہم سب مل کر کے انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر چلے جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تقسیم واجب نہیں تھی. امتیوں میں سے اگر کوئی ایک سے زائد بیوی کرے تو تقسیم واجب ہے, ہر ایک کو برابری کے ساتھ رات کا وقت دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب نہیں تھی, مگر مخلوق کا خیال اس قدر فرماتے تھے کہ واجب نہ ہونے کے باوجود بھی پوری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزاری. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے تھے, شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تو روزانہ وہاں چلے جاتے, ہفتے کے 6 دن وہاں چلے جاتے, کوئی پابندی نہیں, لیکن ایسا نہیں کیا. اور اپنی ازواج مطہرات کا خیال اتنا تھا کہ 9 ازواج مطہرات ہیں ایک وقت میں, اور یہ اللہ کسی وقت موقع دیں گے تو عرض کروں گا کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کی اور 9 تک کی آپ کو اجازت کیوں تھی. آپ کو تو 9 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی, لیکن 9 پر آپ نے اکتفا کیا, اور 9 میں سے ایک وقت میں جو 9 تھیں ان میں سے کنواری ایک ہی تھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ کوئی خواہش پرستی والی بات نہیں تھی, اس لیے کہ آپ آزاد تھے شرعی قانون کے مطابق. پھر بھی اسی طرح جب آپ سفر میں جاتے تھے تو آپ پر شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. بھئی جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داریاں، جتنی بڑی قربانیاں، اس کو رخصتیں بھی اتنی زیادہ ملتی ہیں، فیسیلیٹیز اتنی زیادہ ملتی ہے. ایک فیکٹری کے اندر جو بہت اونچے درجے کا مینیجر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فیکٹری میں کچھ بھی ہوگا تو اس کی پکڑ ہوگی، تو اس کو فیسیلیٹیز بھی زیادہ ملتی ہے، اس کو گھر بھی ملتا ہے فری میں، اس کو گاڑی بھی ملتی ہے فری میں، تنخواہ بھی زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ، تو ایسی رخصتیں آپ کو دی گئی تھی کہ جن رخصتوں سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں آپ کو مدد ملے، لیکن پھر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سفر میں جاتے تھے تو نو میں سے جس کو جی چاہے لے جا سکتے تھے، جتنی کو چاہے لے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کرتے تھے. فیصلہ کرتے تھے کہ اس سفر میں میرے ساتھ ایک عورت جائے گی، یا اس سفر میں میرے ساتھ دو عورتیں جائیں گی، جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اس فیصلے کے بعد قرا اندازی کرتے تھے، چٹھی لکھ کر کے چٹھی کو اٹھاتے تھے، جس کا نام آتا تھا اسے لے کر جاتے تھے، حالانکہ ضروری نہیں تھا، پوری زندگی اس پہ عمل کیا. بھئی میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں، ازواج مطہرات سمجھ گئیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اور یہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے بارے میں آپ ایسا نہ سمجھے کہ اس زمانے میں ایجوکیشن کا دور نہیں تھا اس لیے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، وہ کسی پریمیٹیو ایج میں رہتے تھے، بیکورڈ ہوں گے. بہت ذہین، اعلی درجے کی ذہانت، اعلی درجے کی ذہانت تھی، تبھی تو وہ قرآن علوم کو جس طرح سمجھے ایسا بعد میں امت میں سے کوئی نہیں سمجھ سکا. قرآن اللہ کا کلام، اسے سمجھنے کے لیے بہت اعلی درجے کا انٹلیکٹ چاہیے. ان کو کوئی اشکال وشکال نہیں ہوتے تھے قرآن میں، جیسے ہم لوگوں کو ہوتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتی بات، ان کو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اور جہاں ہوتا تھا وہاں پوچھتے تھے، جب پوچھتے تھے تو لگتا تھا کہ بہت اونچا سوال پوچھا. تو سمجھ گئی اور مشورہ کر کے کہا گیا عائشہ کے گھر بھیج دو. تو سوال اٹھایا ہے محدثین نے، اس لیے کہ کسی کی گندی انگلی اٹھ سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ محدثین اور علماء کی قبروں پر بھی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اتنا شبہ باقی نہیں رکھا دین کے معاملے میں، پیغمبر کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں. تو ایک بات تو یہ کہی کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو فطری طور پہ اس کو سکون وہاں ملتا ہے جہاں اسے محبت اور انس زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ماں کے بنسبت بیویوں سے انس زیادہ ہوتا ہے، تو بیماری کے وقت ان کا دل یہ کرتا ہے کہ بیوی زیادہ بیٹھے میرے پاس، اور بعض لوگوں کو انس ماں سے زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت ان کا دل یہ کرتا ہے کہ ماں بیٹھے پاس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی سے محبت نہیں ہے یا ماں سے محبت نہیں ہے، ایک انس کا تعلق ہے. تو عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انس زیادہ تھا، تو ایک فطری انسانی تقاضا تھا کہ بیماری کے اندر طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ عائشہ میرے پاس رہے، میں عائشہ کے گھر میں جاؤں. ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اور آخری وقت آ چکا ہے تو آخری آخری لمحات میں کسی وقت بھی اوپر سے کوئی وحی آ سکتی ہے. تو میں 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے کسی اور بیوی کے لحاف میں ہوں گا تو جبریل نہیں آ سکیں گے، اور عائشہ کے ساتھ ہوں گا تو جبریل فریلی آ سکیں گے. اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں تاکہ ملے اعلی کے ساتھ رابطے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے فوراً. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی ذہین تھی، उनके घर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही होगी। फिर दूसरी अजवाजे मुताहरात के लिए भी खुले थे दरवाजे के, आकर के मिलो अपने शोहर के साथ बैठो, वो तो माहौल ही और था ना, वो सारे इंसान थे। हमारी तरह नहीं कि इंसान की शक्ल में जानवर हो गए हैं हम, वो इंसानी शक्ल में इंसान थे। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिनके दिल मुर्दे हो चुके थे उन पर ऐसी नजरें नबवी पड़ी कि वो दिल जो है दूसरे मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाले बन गए। तेरी फैयाजी ने जर्रों को बनाया आफताब, बन गए ऊंटों के चरवाहे जमाने के इमाम। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रोते थे और ये कहते थे कि इब्ने खत्ताब तू वही तो है जो ऊंटों को लेकर के चराने के लिए जाया करता था और जब वापस आता था तो एक आध ऊंट पीछे रह जाता था, तो घर के बड़े तुझे डांटते थे और डांट कर कहते थे कि तेरे अंदर इतना सलीका नहीं आया कि चंद ऊंटों को नहीं संभाल सकता। ए उमर, तू तो चंद ऊंटों को संभालने की सलाहियत नहीं रखता था। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे किया का असर है कि इतनी बड़ी हुकूमत का तू मालिक हो गया, इतनी बड़ी हुकूमत को चला रहा है। और किस तरह हुकूमत की, हजारों मुरब्बा मील के ऊपर इस तरह हुकूमत की कि बैठकर यह फरमाते थे कि अगर किसी रास्ते पर चलते चलते किसी खच्चर को, किसी म्यूल को ठोकर लग जाए तो कयामत के दिन उमर जिम्मेदार है। अल्लाह पूछेंगे कि तेरी हुकूमत में जो रास्ता था वो साफ सुथरा क्यों नहीं था, इस जानवर को ठोकर क्यों लगी। इस तरह की हुकूमत की। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्र 9 साल से 18 साल। अब ये जब भी आप हदीसें पढ़ें और हदीसों के अंदर हजरत आयशा का कोई वाकिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ें तो इस जहन से पढ़िए कि ये 18 साल से कम उम्र की लड़की है जिसका ये वाकिया है, ताकि आप अप्रिशिएट कर सके हजरत आयशा को। कैसे कैसे सवाल पूछती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आसमान में सितारे चमक रहे हैं, आसमान में सितारे, तो आपकी उम्मत में कोई ऐसा है जो इतनी नेकियां लेकर के आएगा कयामत के दिन। आपकी उम्मत में कोई है जो इतनी नेकियां लेकर के आएगा आसमान में सितारों के बराबर। यानी कहने का मंशा यह था कि अनगिनत नेकियां कि गिन न सके, इतनी कसरत बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हां है मेरी उम्मत में, वो उमर है, उमर इतनी नेकियों को लेकर के आएगा। अब जानती थी कि उमर से ज्यादा फजीलत वाले तो मेरे अब्बू है, इसलिए फौरन पूछा कि अबू बकर। गौर से सुनिए इसको, अबू बकर की फजीलत रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर तो कहा कि अबू बकर की तो एक नेकी उमर की सारी नेकियों के बराबर होगी, एक नेकी अबू बकर की वो उमर की सारी नेकियों की बराबर होगी। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा पेशकश की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपकी जिंदगी का एक दिन और आपकी जिंदगी की एक रात बस ये मुझे दे दीजिए, यानी एक दिन में आपने जो अमल किए थे वो मुझे दे दीजिए और एक रात में जो अमल किए थे वो मुझे दे दीजिए, मैं मेरी जिंदगी का पूरा सरमाया आपको दे देता हूं। कौन सी रात का कि उस रात जिस रात آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر غارِ ثور تک اٹھا کر لے گئے تھے. لوگ پڑھتے نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے حالات کو, لوگ پڑھتے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں کیا کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں. لوگ پڑھتے نہیں کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی فضیلت میں. تقریباً 6000 آیتیں ہیں قرآن میں, ان میں سے 1000 سے زیادہ آیتیں صحابہ کی فضیلت میں ہیں. یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ قرآن مجید تو قانون بیان کرنے کے لیے نازل کیا گیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, ایک قانون کی کتاب ہے. تو اس میں اگر صحابہ کی فضیلت کے لیے کچھ حصہ دیا جاتا تو 25 آیات 50 آیات کہ یہ اس کی ٹاپک نہیں ہے. اس اعتبار سے سوچو کہ قانون کی کتاب اتاری جا رہی ہے, اس میں صحابہ کی فضیلت کے لیے 1000 سے زیادہ آیتیں دی گئی, 1/6 آف دا قرآن صحابہ کی فضیلت میں. کسی جگہ پر کسی کی انفرادی فضیلت ہے, کسی جگہ پر ایک جماعت کی فضیلت ہے, اور کسی جگہ کے اوپر اکثر جگہوں کے اوپر جو ہے سب صحابہ کی فضیلت ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ادنا صحابی تک, آخری صحابی تک. اور صحابہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں وفات تک ایمان کی حالت میں جو آپ کی خدمت میں آ گیا وہ صحابی ہے. دیکھنا بھی ضروری نہیں, اس لیے کہ اگر نابینا ہوگا تو کیسے دیکھیں گے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے, وہ صحابی ہے. اور صحابی کا کیا معنی؟ وہ صحابی ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ قیامت کی صبح تک, ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی تو بات ہی اور ہے. جو ادنا درجے کا صحابہ ہے اس کا مقابلہ بھی بعد والا کوئی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا ولی, شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ جنید بغدادی, خواجہ معین الدین اجمیری, نظام الدین اولیاء, یہ بڑے بڑے جو مشائخ گزرے ہیں اور بڑے بڑے جو کتب گزرے ہیں اور ابدال گزرے ہیں, ان میں سے کوئی بھی سب سے اخیری درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے ہمارے دین کا, یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, متفقہ عقیدہ ہے یہ. اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہیں, چاہے ان کا تعلق اہل بیت سے ہو نہ ہو, چاہے وہ انصاری ہو چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے ان کا تعلق بنو امیہ سے ہو بنو عباس سے ہو, چاہے وہ ہاشمی ہو چاہے قرشی ہو غیر قرشی ہو غیر ہاشمی ہو, چاہے وہ حبشی ہو, کوئی بھی ہو, صحابی ہونے کے اعتبار سے سب کے سب اس فضیلت میں مشترک ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا, ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ چاہے حافظ ابن حجر ہو یا علامہ عینی ہو. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حنفی ہیں, وہ شافعی ہیں, اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حنفی ہیں. اور بخاری شریف کی دونوں نے کامنٹری لکھی ہے, اور دونوں سڑو بھائی تھے, ہمزولف تھے, ایک حنفی اور ایک شافعی. और एक ही शहर में रहते थे और एक ही जमाने में रहते थे, और दोनों को अल्लाह ने मुंतखब किया। सुसर भी कितने खुश नसीब होंगे कि दो ऐसे दामाद अता फरमाए जिन्होंने बुखारी शरीफ की आला दर्जे की खिदमत की। बेहतरीन शुरुआत ये दो है समझी जाती है। लेकिन हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह शाफियत को साबित करते हैं और अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह हनफियत को साबित करते हैं, तो बास जगह पर नोक झोंक भी रहती है, ये कुछ फरमा रहे हैं ये कुछ फरमा रहे हैं। और मदारिस के अंदर जब सबक पढ़ाए जाते हैं तो सारे अइम्मा के दलाइल बयान किए जाते हैं, जवाबात बयान किए जाते हैं, तो एक किस्म का वो एकेडमिक डिस्कशन होता है जिसमें ऐसा कि भाई झगड़ा है, मगर बहुत वो फ्रेंडली रहते थे आपस में, बड़े मोहब्बत करने वाले। जैसे हमारे जमाने में भी दो आदमी का अगर इख्तिलाफ हो जाए किसी मसले में, आपकी राय ये है हमारी राय ये है। तो अल्लामा आइनी और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में हमारे अल्लामा अनवरशाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो ये फरमाते थे कि भाई हाफिज इब्ने हजर हो या हाफिज आइनी हो, हाफिज इब्ने हजर हो या हाफिज आइनी हो, इनमें से किसी के बारे में दिल में बुरा ख्याल न आए। ये मैं अपने अल्फाज में हजरत की बात को जरा फैलाकर बयान कर रहा हूं। हो सकता है कि किसी हनफी के दिल में हाफिज इब्ने हजर के बारे में दिल में बुरा ख्याल आए, तालिबे इल्म अभी जवान है, नव उम्र है, तजर्बा नहीं है, और हो सकता है कि किसी शाफी तालिबे इल्म के दिल में, एक ही क्लास में हनफियों के साथ शाफी भी बैठा हुआ होता है, शाफियों के साथ हनफी भी बैठा हुआ होता है, और बयान हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चारों अइम्मा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये एक दूसरा मौजू है कि चारों का इख्तिलाफ क्यों हुआ है। उस सिलसिले में जो बहुत आसान बात है वो ये, आसान बात है वो ये कि इन हजरात को अल्लाह ने एक्सपर्टीज दी, कुरान और हदीस पर गौर किया, और गौर व फिक्र करने के बाद जिस नतीजे पर दिल से इखलास के साथ पहुंचते थे वो अमानत थी, तो वही बयान करना पड़ता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत गौर किया, बहुत गौर किया, और गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हाथ जो है वो सीने पे बांधने चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि हाथ सीने पे बांधो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर किया, बहुत गौर किया, और उनके दिल में अल्लाह ने क्या बात डाली, यह नहीं बांधने चाहिए, हाथ छोड़ देने चाहिए, ऐसे खड़े रहो क़याम में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर किया तो उनके जहन में यह बात आई कि नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए। अब ये तीनों अदाएं हदीसों में मिलती हैं हमें, और तीनों किस्म की हदीसों पर तीनों ने गौर किया, मगर एक के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, दूसरे के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, तीसरे के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली। और दिल में इखलास के साथ जो बात आती है तो मुफ्ती है, मुज्तहिद है, इमाम है, उसे वही करना पड़ता है, वो मर्जी पे नहीं चल सकता, इसलिए कि वो मिन जाने बिल्ला है। और अकाइद में कोई इख्तिलाफ नहीं है, नमाज पांच वक्त तक ही है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, ये दूसरी छोटी छोटी सुन्नतों वगैरह में उमूमन इख्तिलाफ होता है। भाई बात समझ में आ रही है? और सब सब लेते हैं कुरान और हदीस से, और ज्यादातर लेते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। इमाम अहमद और इमाम शाफी रहमतुल्लाह इन्होंने बहुत गौर किया तो उनके दिल में बात आई कि इमाम जब वलद दालीन कहे तो पीछे मुक्तदियों को क्या कहना चाहिए, आमीन जोर से कहना चाहिए। और इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने गौर किया तो उनके दिल में अल्लाह ने क्या बात डाली, आहिस्ता। और ये दोनों चीजें हदीस में हैं, दोनों चीजें हदीस में हैं, मगर ये उसूल है। मिसाल के तौर पर एक उसूल आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये अमल आपने मदीना मुनव्वरा के इब्तिदाई दौर में किया था और ये अमल बाद वाले दौर में किया था, लिहाजा इस पर अमल करना चाहिए। तो इस तरह के उनके पास उसूल हैं ये मसला हल करने के। तो ये चारों का इख्तिलाफ भी क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि अल्लाह ताला शानुहु ये चाहते थे कि मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में जितने काम किए थे वो सारे काम मुझे इतने महबूब हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सारे काम कयामत तक बाकी रहे। اب چاروں کے چاروں اتفاق کر لے کے دیکھے ہاتھ یہاں باندھنا ہے تو دوسری دو ادا نبی کی چھوٹ جاتی، چاروں اتفاق کر لیتے کہ ہاتھ یہاں باندھنا ہے تو دوسری دو سنتیں مٹ جاتی، چاروں اتفاق کر لیتے کہ ہاتھ کو ہے کہ نہیں جی. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اس طرح ان اماموں کے دلوں میں بات ڈالی ہے اور ان کو لوگوں میں چار کو مقبولیت دی، حالانکہ امام تو درجنوں تھے، تو ان چاروں کو مقبولیت دینی تھی، پھر ان چاروں میں الگ الگ کے دلوں میں الگ الگ بات ڈالی تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادائیں ہیں وہ ساری قیامت تک دنیا میں باقی رہے. یہ محبوبیت کی بات ہے. تو علامہ نور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی علامہ عینی ہو جو کہ حنفی ہیں ہمارے ہیں گویا، اور حافظ ابن حجر ہیں جو کہ شافعیوں کے ہیں، ہم سب ہمارے ہی ہیں مگر ایک فقہی اعتبار سے. تو کیا بھائی ان میں سے کسی کا بھی دل میں برا خیال مت آنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدیوں پہلے، اس لیے کہ یہ تو ہم سے بہت پہلے گزرے ہیں، یہ صدیوں پہلے اپنے خیمے جنت میں گھڑ چکے ہیں. حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کے بارے میں کہتے ہیں علامہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، تو حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہما جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہے، یہ دونوں ادنا صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں، ادنا صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نہیں ہو سکتے، جن کی خاک کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. ان کے بارے میں علامہ عینی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دل میں برا خیال مت آنے دو ان میں سے کسی کا بھی. شافعی کے دل میں علامہ عینی کا برا خیال نہ آئے اور حنفی کے دل میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا برا خیال نہ آئے، اس لیے کہ وہ صدیوں پہلے سینچریز پہلے انتقال کر چکے ہیں اور جنت میں اپنے خیمے گھڑ چکے ہیں. اگر تمہارے دل میں برا خیال آئے گا تو قیامت کے دن ان کو منہ نہیں دکھا سکو گے، اللہ باز پرس کرے گا. تو جب ان کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری یہ کہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے نبی کی زبان سے اور قرآن کی زبان سے جنت میں اپنے محل بنا چکے ہیں، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں جگہ جگہ پر رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوانہ رضی اللہ عنہم ورضوانہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی، ان کے بارے میں ادنا خیال بھی تنقیص کا دل میں نہیں آنا چاہیے کسی بھی صحابی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان میں سے کسی کو تنقید اور کریٹیسزم کا نشانہ مت بنانا. اور ایک اصول یاد رکھو، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو بھی محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ میری دشمنی کی وجہ سے کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے اگر کسی کو محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور صحابہ میں سے کسی کو بغض ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے نبی سے بغض ہے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو اس وقت تم ان پر لعنت بھیجو، لعنت اللہ علی شرکم، یہ تمہارا عمل جو ہے یہ شر ہے، ایول ہے، تو تمہارے اس ایول پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کا کیا معنی؟ لعنت کا معنی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ہے. تو میں جو ہے صرف آج حدیث کا ترجمہ اور اس کا موٹا سا مطلب بیان کر کے فارغ ہونا چاہتا تھا، مگر بیچ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے عنوان سے ایک بات آ گئی, اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر اللہ تعالی شانہ کروں رحمت نازل فرمائیں, اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ جن سوالوں کے نتیجے میں امت کو بڑی بڑی رہنمائیاں ملی اور امت کو بہت آسان آسان نسخے مل گئے دنیا اور آخرت کی, دنیا اور آخرت کی فلاح کو اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کی. ایک دعا ہے جو بہت مشہور ہے, اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور اس کو بہت زیادہ عام کیا ہے ہمارے شیخ قطب الاقطاب حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں نے یہ سوال پوچھ کر کے یہ دعا ہم لوگوں کو ملی, اس وجہ سے بہت ہی سالے ثواب کیا. ہم لوگ صحابہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کبھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر کے صحابہ کو ثواب پہنچایا ہم نے, قربانی کرو ہر سال صحابہ کی طرف سے, اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو صحابہ کی طرف سے, روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت کے لیے. اور جن لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے, بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت سمیہ, صہیب رومی, کتنی کتنی ماریں کھائی اور کتنی کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی, اور پھر شہداء, اور پھر صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان کے لیے زندگی میں کم سے کم ایک ایک مرتبہ اسپیشلی کوئی ایصال ثواب کرو, کبھی طواف کر لیا, کبھی 50 پاؤنڈ کسی پروجیکٹ میں ڈال دیے, ان کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں, لیکن ہم ان کے احسان مند ہیں, اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے, اور اگر ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں ان کی شفاعت ملے گی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہر سال جو زائد قربانی کرتے تھے تو اس میں یہ امت کے جو محسنین ہیں ان میں سے, ان کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ ہر سال کا وہ ریکارڈ رکھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں, تو ہر سال الگ الگ لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کرتے تھے. کچھ طے ہوتی تھی, خود کی طرف سے طے ہوتی تھی, بی بی کی طرف سے طے ہوتی تھی, ہماری والدہ کی طرف سے, پھر والدین کی طرف سے طے ہوتی تھی, ابا امی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے ہوتی تھی, امت کی طرف سے طے ہوتی تھی, مگر پھر باقی جو ہیں اپنے شیخ کی طرف سے طے ہوتی تھی, لیکن جو باقی ہوتی تھی جتنی کر سکتے تھے تو یہ کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی طرف سے, حضرت عمر کی طرف سے, حضرت عثمان کی طرف سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو حضرت ابو امامہ کا کیا احسان, تو کہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بہت دعائیں سکھاتے ہیں, الگ الگ دعا, مگر مجلس سے اٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھلاؤں کہ اگر تم اس دعا کو کر لو تو اس میں میری ساری دعائیں آ جائیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ دعا دیکھو کتنی جامع, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے, کتنا آسان کر دیا, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان بھلائیوں کو جن کا آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. تو 23 سال میں جتنی اچھائیوں کا بھلائیوں کا سوال کیا تھا وہ ساری آ گئی. اور واعوذ بک, और मैं पना मांगता हूं आपसे उन तमाम बुरी चीजों से जिनसे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में पना मांगी थी। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु अगर ये सवाल न करते तो जवाब हमें न मिलता, और जवाब न मिलता तो ये कीमती तोहफा हमें न मिलता, तो जिंदगी भर हम उन दुआओं को न कर सकते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए थे, और उन चीजों से पनाह न मांग सकते जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग कर गए थे। हो सकता है कि रात की खलवतों में वो चीजें मांगी होंगी, और रात की खलवतों में उन चीजों से पनाह मांगी होगी जिनका सहाबा तक इल्म भी ना पहुंचा होगा। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इस एहसान की वजह से मैंने हजरत अबू उमामा के लिए बहुत इसाले सवाब किया, बहुत इसाले सवाब किया। तो हमें हजरत अबू उमामा के लिए भी इसाले सवाब करना चाहिए, इमाम तिर्मिजी के लिए भी, और बीच में जितने वास्ते हैं उनके लिए भी, और हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी, कि उन्होंने हमें बतलाया। तो ये सवाल अगर ये सहाबी रजी अल्लाह उन्हों न पूछते कि दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु, आप मुझे ऐसा अमल बतलाइए कि जब मैं उस अमल को करूं तो अहब्बनी अल्लाह, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करेगा, वहब्बनी अन्नास, और लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, तो आगे जो हमें आसानी के साथ वो अमल मिल गया वो हमें ना मिलता, हमें ना मिलता। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मुजमईन का हम लोगों पर एहसान है, सबका एहसान है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से लेकर अदना सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह तआला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। वो सवाल तो कायम हो गया है, अब जवाब इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते, आइंदा हफ्ते बतलाया जाएगा कि वो दो अमल कौन से हैं। एक अमल से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, और दूसरे अमल से अल्लाह के ये मखलूक की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, लोगों के महबूब हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हो जाएं, और हम सब चाहते हैं कि लोग भी हमसे मोहब्बत करें, और मोहब्बत बड़ा बनने के लिए नहीं, लोग मोहब्बत करेंगे तो ईजा से बचेंगे, आफियत वाली जिंदगी रहेगी, तकलीफ से बचेंगे, किसी तकलीफ में आएंगे तो लोग ताजियत करेंगे, तसल्ली देंगे, दाएं बाएं आगे पीछे अगर खड़े हो जाएंगे तो सुकून मिलेगा, तो दुनियावी जिंदगी आफियत से निकल जाएगी, और लोग मोहब्बत करेंगे तो मरने के बाद भी कब्र में जाएंगे तो लोग इसाले सवाब करेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, लोग मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन भी ढूंढेंगे कि वो हमारे महबूब कहां गए। तो बड़े फवाइद हैं इसके लोगों के महबूब बनने के भी। तो बड़ा बनने का शौक ना हो, लोग हमसे मोहब्बत करें, कोई हमसे बुग्ज ना रखे, कोई हमसे दुश्मनी ना रखे, ये तमन्ना रखना इसमें कोई हर्ज नहीं। ये ऐसा ही है जैसा कि एक आदमी तमन्ना रखता है कि अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती के साथ रखे, सेहत के साथ रखे, अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत दे, तो इसी तरह यह भी कि अल्लाह लोगों की नजरों में मुझे महबूब बनाए। अल्लाह तआला शानहू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे, और कूट कूट कर हमारे सीनों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मुजमईन की आला दर्जे की मोहब्बत पैदा फरमावे। असल में मेरे भाइयों एक बात अर्ज कर ही दूं कि बात यह है कि हमारे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बहुत सारे वास्ते हैं। मैं जो दीन की बातें आपकी खिदमत में अभी अर्ज कर रहा हूं तो मैं भी एक वास्ता हूं। अगर आपको मेरे ऊपर एतिमाद न रहे, आज मैंने जितनी बातें आपको कही तो फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अल्लाह बचाए हम सबको, अल्लाह आपकी भी हमारी भी हिफाजत फरमाए, कि लश्कर के सारे उलमा एक पैम्फलेट छाप दें और कहें कि गुज़िश्ता कल जितनी बातें कही गई थी वो सब गलत है, सारे उलमा लश्कर के छाप दें, यानी मुफ्ती भी, बड़े बड़े हदीस पढ़ाने वाले भी, तो मेरे ऊपर से आपको एतिमाद उठ जाएगा, और मेरे ऊपर से एतिमाद उठ जाएगा तो मेरी बात का वैल्यू नहीं रहेगा। मैंने जो दुआ सिखाई उसको भी कोई अमल नहीं करेगा, उसको भी पढ़ेगा नहीं, और मैंने सहाबा के बारे में जो बातें की वो भी कि भाई ये नहीं, दूसरी फजीलतें होंगी, ये इनकी बात नहीं मानते, ठीक है कि नहीं। ये वास्ते हैं, वास्ते, और अल्लाह ने ये जो वास्ते दीन के रखे हैं ना, इन वास्तों में बहुत बरगुजीदा शख्सियतों को रखा है। आज भी मदारिस के अंदर जब हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तजवीद पढ़ाई जाती हैं, तो सनद बयान की जाती है कि मुझे पढ़ाया फुला ने, उनको पढ़ाया फुला ने, उनको पढ़ाया फुला ने, उनको पढ़ाया फुला ने, उनको पढ़ाया फुला ने, और ये फुला 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 जितने बीच में आते हैं ना, उन सबसे लोग वाकिफ होते हैं, कम से कम ओलामा के हाँ भाई मजबूत आदमी थे, ठीक ठाक आदमी थे, नेक आदमी थे, उनके हवाले से वाकिफ होते हैं। और जो बहुत पुराने लोग हैं, पुराने पुराने हमारे जमाने से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सदियों पहले के, 10, 12 सेंचुरीज पहले के, तो उस जमाने के उलमा ने उनके सारे हालात लिख करके हम तक पहुंचाए। यानी एक तालिब इलम इस सनद के अंदर जितने नाम आते हैं उनमें से किसी रावी के हालात को ढूंढता है तो वो अक्सर जगहों के ऊपर इस नतीजे पर पहुंचता है कि इनके बारे में जितना मुझे मालूम है इतना तो मुझे अपने अब्बा के बारे में मालूम नहीं है, इतनी मेहनत की है उलमा ने। तो ये मैं इस वक्त जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं आखिरी लिंक इस चेन की, और पहली लिंक कौन है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और दुनिया में जो भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर बहसियत जमात के उंगली उठाए या किसी एक पर उंगली उठाए, इससे कि एक गैर मोतबर हो जाता है तो दूसरे सारे गैर मोतबर हो जाएंगे। अगर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला गैर मोतबर हो गए तो सारी हदीसें हजरत अबू हुरैरा की चली गई, और जब उन पर आपको शक हो गया तो आप कहेंगे कि भाई अब तक अबू हुरैरा को बहुत मानते थे हम और वो तो डाउटफुल निकले, तो अब इब्ने उमर का क्या भरोसा, और इब्ने अब्बास का क्या भरोसा, और जाबिर का क्या भरोसा, और अनस का क्या भरोसा रजी अल्लाह अन्हु, है ना? तो ये जो सहाबा की जमात है उनमें से पूरी जमात पर कोई उंगली उठाए या उनमें से किसी एक पर उंगली उठाए, आप समझ जाओगे वो इस्लाम का दुश्मन है। इसलिए कि वो पहली लिंक को तोड़ना चाहता है, और पहली लिंक टूट गई, असल तो पहली लिंक है ना। अगर मेरे ऊपर आपको भरोसा न रहे तो आप कहेंगे कि भाई चलो इन पर तो भरोसा नहीं रहा, इन्होंने किससे इल्म हासिल किया है, वो जिंदा है कि नहीं, नहीं समझे? तो कहते नहीं वो तो जिंदा नहीं है, तो फिर उनके कोई शागिर्द है कि नहीं? तो कि हाँ उनके, चलो दूसरे शागिर्द के पास जाते हैं अगर इन पे भरोसा नहीं है तो। इस वक्त की लिंक को अगर कोई तोड़ता है तो रास्ता निकल आता है अभी भी, लेकिन पहली लिंक अगर टूट गई, पहली लिंक में अगर शक पैदा हो गया, तो आगे जितनी भी हदीसें हम तक पहुंची है और कुरान हम तक पहुंचा है, हम तक कुरान पहुंचा है, तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और अलहम से वन्नास तक एक हर्फ भी इसमें तब्दीली नहीं हुई है, तो ये ताबीन तक किसने पहुंचाया? कुरान ताबीन तक किसने पहुंचाया? अल्लाह के नबी और सहाबा के दरमियान कौन है? फिर ये हदीसें किसने पहुंचाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर ताबीन तक? इसलिए हमारा ईमान, हमारा ईमान, हमारा कुरान, हमारी हदीसें, हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारी जन्नत, हमारी जहन्नम, हमारा जहन्नम से बचना, ये सब कुछ मौकूफ है इस बात पर कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर हमें एतिमाद रहे, भरोसा रहे, ट्रस्ट रहे, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। इसलिए जहां कहीं आप देखें कि कोई सहाबा के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है, या किसी एक सहाबी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है, या इशारा कर रहा है, हिंट कर रहा है, ऐसे लोगों के बयान सुनना बंद कर दो जो सहाबा को बुरा भला कहें, जो सहाबा पर अपनी जुबानें गंदी करें, सहाबा से एतिमाद उठाए, ऐसे लोगों के बयान नहीं सुनने चाहिए। और ये बात आप किसी भी मुफ्ती से पूछ सकते हैं, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, मुफ्ती से पूछ सकते हैं, उलमा से पूछ सकते हैं, अपने दिल में जो है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन की मोहब्बत रखो। भाई करोगे? अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही पते की बात कही है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शानहु कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि रदी अल्लाह अनहुम वरदू अनहो, अल्लाह इनसे राजी हो गया। تو علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو فیوچر کا سارا علم ہوتا ہے، تو ان میں سے اگر کوئی غلطی کرنے والا تھا اور ان میں سے کسی سے اللہ ناراض ہو جانے والا تھا تو اللہ نے قرآن میں کیسے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں؟ تو اللہ جب قرآن میں کہہ دے کہ میں ان سے راضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے راضی، اس لیے کہ آگے جا کر میرا علم ہے، مجھے پتا ہے کہ آگے جا کر یہ کوئی گڑبڑ کرنے والے لوگ نہیں ہے. اور صحابہ کا جو ایمان ہے، ایمان وہ کرائیٹیریا ہے، وہ کرائیٹیریا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے ان سے غیر مسلموں سے، جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، کون لوگ؟ صحابہ. تو صحابہ کے ایمان جیسا تم ایمان لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرائیٹیریا ہے، قرآن نے ان کو کرائیٹیریا ٹھہرایا ہے. تو جن کا ایمان کرائیٹیریا ہو، ان کے ایمان میں کیسے گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ان کی زندگی میں کیسے گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اس لیے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کرو، صحابہ کی فضائل پڑھو، حیات الصحابہ خوب پڑھو، حکایات صحابہ پڑھو، اور اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ صحابہ کے ناموں پہ رکھو. ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، حسن رکھو، حسین رکھو، معاویہ رکھو، ابو سفیان رکھو، بلال رکھو، طلحہ رکھو، زبیر رکھو، عائشہ رکھو، صفیہ رکھو، ام سلمہ رکھو، خدیجہ رکھو، فاطمہ رکھو، ام کلثوم رکھو، رقیہ رکھو، زینب رکھو، سمیہ رکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام بھی رکھو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہم سب کو خوب توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالی شانہ اپنی محبت پیوس فرما دے، صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، اولیاء اعظام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ فتنوں سے ہماری اولاد کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. سب کو صحابہ کے راستے پر اللہ تعالی ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينه الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.